الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب محترم علماء اكرام معزز سامعين ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے صلاة و سلام نبی علیہ السلام کے مقدس ذات پر آج جو ہے دسویں تاریخ ہے ربیع الاول کی تو اس مناسبت سے ربیع الاول کے چند واقعات جو ہمارے تاریخ میں گزر گئے اور یہ تاریخ کا پڑھنا اگرچہ حجت نہیں لیکن اس میں جو ہے ماشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لئے جو ہے ہمت افزائی بھی ہو جاتی ہے ایک جو ہے کہ یکم تاریخ ربیع الاول کی مصطفی حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم اور ثانی اثنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں غار ثور سے نکل کر تین رات کے بعد پھر جو ہے ہجرت کا سفر شروع ہوا تو یہ عجیب جو ہے دروس الحجرہ بہت سارے سبق بھی ہے اس میں لیکن ٹائم نہیں ابھی خیر جو ہے تو یہ روانگی جو ہے یکم ربیع الاول کو ہوا وہاں سے غار ثور سے اللہ تعالی نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا یہ ہے صدیق اکبر کی شان ثانی اثنین تھے غار میں بھی ثانی اثنین تھے اس وقت جب داخل ہوئے مدینہ منورہ میں وہاں پر بنو نجار کے لڑکیاں صاحبزادیاں انتظار کر رہی تھی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور لکھا ہے کہ جس وقت مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم اور ثانی اثنین سیدنا ابوبکر صدیق داخل ہوئے وہاں قبہ کے علاقے میں تو سبحان اللہ انہوں نے یہ اشعار نحن جوار من بن النجاری نحن جوار من بن النجاری یا حبذا محمد جاری کہ ہم جو ہے لڑکیاں ہیں صاحبزادیاں ہیں یہاں کے بنو نجار کی کاپندر والے کی, اور یہ تو بہت ہمارے لئے خوشخبری ہے اور جو ہے قابل مدح ہے کہ آج مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پروسی بن جائیں گے. پھر جو ہے مدینہ منورہ کا سفر ہوا اور اس میں اختلاف چند دن کے بعد یا ایک دو ہفتے کے بعد جو بھی ہو, تو اس وقت بھی ثانی اثنین, اور پھر جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر بھی ثانی اثنین 17 نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آج بھی ثانی اثنین سن و بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مدفون ہیں. تو یہ واقعہ بھی پیش آیا یکم ربیع الاول کو روانگی غار ثور سے. پھر مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک جو ہے اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن یہ کہ یقیناً ربیع الاول میں ہوا, 8, 9, 12 تاریخ جو بھی ہو, تو لیکن یہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ بہت بڑا احسان ہے کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا انسانیت کے لیے اور رحمت للعالمین ہر ایک مخلوق کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز القاب جو ہے اتنے زیادہ ہے قرآن شریف میں احادیث میں. تو ہم جو ہے ورفعنا لك ذکرك اذا ذکرت ذکرت معی, کہ جب اللہ جل وعلا کا نام مذکور ہو اس کے بعد مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسی طریقے سے اذان میں اقامت میں, اسی طریقے سے جو ہے وفات جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے روز 12 تاریخ ربیع الاول کو 11 سال ہجری کے بعد, اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو ہم دیکھتے اس میں کتنے سبق ہیں ہمارے لیے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ باقی اولاد تو انتقال کر گئے, اور یہ جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اشعار سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا وغیرہ جو ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات جو ہے حیاتی و مماتی خیر لکم, میری زندگی بھی اور وفات بھی آپ کے لیے بہتر ہے امت کے لیے. تو اس میں جو ہے پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کام اور مشن کو آگے چلایا اور کہا سے کہا تک اسلام پھیل گیا. تو اس میں بھی بہت سے دروس ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. ابھی جو سفر ہوا ہمارا روس کا اور ازبکستان کا, تو وہاں سمرقند میں قسم بن عباس رضی اللہ عنہ تو وہ بھی تو اس میں تھے کہ آپ دیکھیں وہ تدفین وغیرہ میں. تو الحمدللہ اس طریقے سے فضائل ہے مناقب ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے. پھر ہم آگے جائے پھر ہم دیکھتے ہیں مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ, بعض مورخین محدثین کے یہاں ان کا بھی انتقال ہوا جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں. اس میں بھی کتنے اسباق ہیں کہ بالکل سکرات کا عالم تھا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع فرمایا اور جو ہے بکا شروع کیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے اور فرمایا وانت یا رسول اللہ, کہ آپ بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ تعجب کا اظہار گویا کہ. تو فرمایا عبد الرحمن یہ تو انہا رحمہ, یہ رونا جو ہے رونا کا 10 اقسام حضرت نے بتایا, حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا. تو ایک جو ہے وہ غمی کی وجہ سے افسوس کی وجہ سے. تو یہاں پر مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق سکھلایا, حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو کیسے جوڑنا ہے ایک ہی وقت میں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی یا بہت حقوق اللہ کو ترجیح دیتا ہے اور پھر حقوق العباد کو بھول جاتے ہیں, یا اس کے عکس. تو یہاں پر فرمایا اپنے صاحبزادے کے لیے پیارے کرے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ, فرمایا یا ابراہیم کہ ہم تمہارے فراق سے ہم جو ہے بہت مغموم اور محزون ہیں. ان العین لتدمع, اور یہ رونا جو ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے. لیکن حقوق اللہ ولا نقول الا ما یرضی ربنا, کہ ایسے الفاظ ہم کبھی ادا نہیں کریں گے صرف وہی جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو. تو یہ ہے کمال انسان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایسے طریقہ بتایا ہمیں کہ ایک ہی وقت میں ہم حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو جو ہے ادا کریں, اور یہ انسان جو ہے اس کی ضرورت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سیاسی طور پر سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد سینا عمر رضی اللہ عنہ, پھر سینا عثمان رضی اللہ عنہ, پھر سینا علی رضی اللہ عنہ. سینا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی رمضان میں 40 سال کے بعد. ہجرے کے بعد پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا اور اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی ملاحظہ فرماتے تھے امت کی طرف کبھی کبھی اپنے نواسے کی طرف اور فرمایا ان ابن ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین من المسلمین کہ اللہ تعالی یہ میرے لادلے کو میرے نواسے کو استعمال فرمائیں گے تاکہ جو ہے وہ اجتماع اور اتحاد لے آئے امت کے درمیان چنانچہ یہ بھی ہوا سال 41 میں 41 میں ربیع الاول کے مہینہ تھا اور اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آج کے زمانے میں ہم کہیں گے گویا کہ مستعفی ہو گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے خلیفہ رہے اس سے پہلے امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال گورنر رہے شام کے پھر 20 سال 41 سال سے لے کر اور 7 تک 60 تک رجب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہترین طریقے سے امت کی اس جگہ سنبھالا اور اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں تھی مطلب یہ اختلاف نہیں اور امت جو ہے کہاں سے کہاں تک پھیل گیا فتوحات کا سلسلہ وغیرہ تو یہ سمجھوتا جو ہوا بخاری شریف میں اس کی تفصیل بھی ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہ سب کچھ ہوا ربیع الاول میں تو اس سے جو ہے حضرت مزید فرمائیں گے انشاءاللہ تو مختصر مجھے جانا ہے اصل میں تو اس وجہ سے ہمارے جتنے بھی مہینہ ہیں تو ہم اس پر غور کریں اور پھر جو ہے انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ our history is not written in black and white but in black and red ہمارے تاریخ اتنی جو ہے زبردست ہے یہ جو لکھا گیا ہے یہ نہیں کہ سفید کاغذ ہے اور کالے رنگ کے قلم ہے نہیں ہمارا جو تاریخ ہے لکھا ہوا ہے کالے رنگ اور سرخ رنگ کالے جو ہے جو علماء کی سیاہ ہے وغیرہ جو ہے اور سرخ رنگ جو ہے وہ شہداء کی کتنے قربانی کی وغیرہ جو ہے تو ہم ضرور جو ہے قرآن شریف حدیث شریف صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے قربانیاں اور تاریخ کا مطالعہ کریں پھر انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہمارے اور آج جو ہے فجر سے پہلے خبر آئے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت فرما دے حضرت کی ہمارے اکابر میں سے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی بھی زیارت ہوئی پھر حضرت یوسف صاحب پھر حضرت جی مولانا حسن صاحب کے بڑے تھے بہت قربانی کی اللہ تعالیٰ کے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو جو ہے تبلیغ اور دعوت کے کام کو بہت آگے تک چلائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے وآخر دعوانا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال عز وجل أيضا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وبعد محترم ومعزز محبوب حضرت مفتي صاحب سینئر علماء کرام بیلوڈ فرینڈز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ on the great ni'mah of iman and the teachings of islam and furthermore that Allah azza wa jal has very kindly and compassionately given us this great honor to be linked to that great being and personality who is the most beloved to Allah azza wa jal in his entire creation and who should be more beloved to us than any other human being, be it our children, be it our parents, so much so that even more than our own selves, And that is our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. As Mr. Abdul Qadir Sahib has mentioned, one of the significance that the month of Rabiul Awal enjoys is that the greatest moment ever in the history of this universe, this entire system of Allah Ta'ala, that had been waiting anxiously for that great moment, the greatest and most joyous moment ever was experienced in this month of Rabiul Awal, with the arrival of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam into this dunya. The arrival of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, long before it, many, many preparations had been made. Allahu Azza wa Jal had taken a covenant from all the various anbiya alayhim as-salatu was-salam. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. Every Nabi and Rasul who was to come to this dunya as conveyors of the word of Allah Ta'ala to His creation, Allah Ta'ala had taken a covenant from every one of them that had they been present in the time of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that they would bring firm iman in him and they would render selfless, full-hearted assistance. In unison, the arwah acknowledge that most definitely we acknowledge so, that we will do so. All the various anbiya alayhi salatu was salam had come, Allah Ta'ala had given them the scriptures, and Allah Ta'ala had detailed to them the coming of the final Rasul, with his many, many attributes, his qualities, his names, his physical description, his Mubarak mannerisms, were given in such detail, and they fitted so perfectly upon Rasul sallallahu alayhi wa sallam, that Allah Ta'ala says, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Those whom we have granted the previous books and scriptures, when Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrived into this dunya, and those qualities and descriptions in the previous scriptures fitted so perfectly upon Rasul sallallahu alayhi wa sallam that those who in search sincerely of the truth without hesitation whatsoever, such as Sayyidina Abdullah bin Salam radiallahu ta'ala an, if you are the senior rabbis, sincere followers of Sayyidina Isa alayhi salatu was salam, Allah Ta'ala says they would know that this is that final Nabi who had been spoken about in the various kitabs before that. They recognize him to be that great Nabi, just as they would recognize their own children to be their own children. This is exactly how perfectly those qualities fitted upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala speaks about the fact that Nabi sallallahu alayhi wa sallam has been described in great detail in the previous scriptures. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. With his qualities, يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. That he will command good, will prohibit from evil, will make halal all those things that are naturally pure, wholesome and good, would make haram upon his followers with the command of Allah Ta'ala. All those things that constitute filth, halal is that which is beneficial for a person spiritually as well as physically. And he will come and remove the shackles of many, many forms of difficulties. This is that great Nabi we are so fortunate to have attachment and link to, and so honored to be in his ummah, and to have this opportunity to love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What a great honor it is. We find that a Nabi, once he becomes a Nabi, and in most instances it happened at the age of 40, in order to prove that this is definitely the messenger of Allah Ta'ala, Allah Ta'ala had given the various anbiya alayhi wa sallatu wa sallam many, many miracles. And mostly those miracles were in line with what was the need of the hour, whatever practices were prevalent at the time, and what people took great pride in. The Nabi would come with a mu'jiza and override all of their practices. In the time of Sayyidina Musa alayhi salatu was salam in Egypt, they prided themselves on the practicing of magic. Magicians were those who were given esteem and honor. When they addressed Hazrat Musa alayhi salam to beg Allah to remove the various calamities Allah had sent upon them, they said, Ya ayyuha sahir, O the great magician, make dua to Allah Ta'ala because of the covenant that you have with Allah Ta'ala, that he remove this difficulty and we will bring iman. So when they address him as ayyuha sahir, It does not mean a magician in the wrong sense of the word. It was an honorary title that they would consider it esteem and honor. And then Allah Ta'ala gives Musa alayhi salatu wassalam the miracle of the asa, the staff, in full view of the entire population, the public, how it overcame the magic practiced by the magicians, and therefore they were the very first. They immediately recognized that what Musa alayhi salam practices is not magic, this is divine help, and therefore they had come in the morning as opponents to Haqq, but they were sincere, and when they saw Sayyidina Musa alayhi salam displaying of this miracle, they immediately brought Iman, went into sajda, even though Fir'aun had threatened them with their lives. By the evening time came, أَصْبَحُوا سَهَرًا وَأَمْسَوْا بَرَرَهُ شُهَدَاءَ فِي الْجَنَّةِ, that in the morning time they came as magicians opposing Haqq and Batil. By the time evening came, they went into sajda, brought Iman. Fir'aun put them to their death. They had attained the martyrdom on the very same day. So in morning they were magicians, in the evening they were shuhada and martyrs, praised by Allah subhanahu wa ta'ala in the very highest words of the Qur'an al-Kareem. Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, in his time, they had prided themselves in expertise in medical treatment. Allah Ta'ala gave him the mu'jiza and miracle that by rubbing his hands over people, various types of illnesses, leprosy, blindness, etc., would be cured. In instances, even a dead person being brought back to life with the miracle practiced by Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam. And in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the Arabs had gone to the highest levels of expertise in linguistic skills. They prided themselves in the Arabic language and the deep skills they had possessed, composing amazing words of poetry, thousands and thousands of couplets of the highest levels of Arabic. Allah Ta'ala gave our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam the mu'jiza, greatest mu'jiza of the Qur'an al-Kareem, that overpowered, that even the staunchest enemies of Islam had to acknowledge on numerous occasions when hearing the word of Allah Ta'ala, the kalam of Allah Ta'ala, that this is not the word of a poet or not the word of any fortune teller. This is divine. Walid ibn al-Mughira, one of the seniors of the Quraysh, was an expert in linguistic skills. In hearing the words, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَبْدِ وَالْإِحْسَانِ, the ayah we hear commonly in the Jum'ah khutbah, that is very, very encompassing in various forms, three commands and three prohibitions. When he heard these words, he had no other option but to acknowledge that this is definitely something very, very special. He says it is definitely not the words of a poet. He says it is like a beautiful tree whose roots are firmly entrenched in the ground and whose branches spread far and high and bear many, many beneficial forms of fruit. And then he says to his people that this is an amazing word, give thought to it. So it touched the hearts of the greatest enemies of Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala had given this miracle to Rasul sallallahu alayhi wa sallam to overpower the Arabs in that which they prided themselves upon. So a Nabi, the various supernatural acts performed at his hands after becoming a Nabi is called a mu'jiza. Allah Ta'ala had also given the Anbiya alayhi salatu wassalam another supernatural manifestations in the creation of Allah Ta'ala prior to a Nabi becoming a Nabi, mostly at the time of birth, sometimes preceding the birth, sometimes in childhood, sometimes in the youthful years, as we see many in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at various stages. These are known as irhasat. So a mu'jiza is after the claim of nubuwah, irhas, which means laying a solid foundation. So clear-cut pointers to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's entry into this dunya. One of the great irhasat our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam was given, that in the year that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born, that corresponds to the month of April 570. In the month of Rabi'ul Awwal, the 8th, the 9th, according to some narrations, the 12th of Rabi'ul Awwal, just under 2 months before that, in the middle of Muharram, 50 or 55 days before the Mubarak birth of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the great incident of Abraha marching with his army and bringing with him elephants with the objective of bulldozing the Kaaba Sharif down to the ground. Allah Ta'ala had sent a flock of birds to annihilate and destroy him. This incident is so important that Allah Ta'ala dedicates an entire surah of the Qur'an al-Kareem, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. It was a major incident in the Arabs, and therefore they would attach history to it, that this incident happened in the year of the elephant, this incident happened so many days or years after the incident of the elephant, And this was just 50 or 55 days before the Mubarak birth of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, as one of the great irhasat. We find on the night, very early part of a Monday morning, when Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrived into this dunya, call it that moment that the entire universe had been awaiting anxiously, those who had the honor of being present around Rasul sallallahu alayhi wa sallam give amazing testimonies. Fatima bint Abdullah radiallahu anha, mother of Uthman bin Abi al-As, Hazrat Shifa radiallahu anha, mother of Sayyidina Abdurrahman bin Auf radiallahu ta'ala an, Irbad bin Sariya radiallahu ta'ala an, attest to the definite nur and effulgence that covered the entire surroundings at the exact time of the Mubarak birth of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Shifa radiallahu anha says, it seems like the entire west and eastern horizon were completely illuminated, despite the fact that it was in the darkness of night. Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam's mother, Hazrat Amina, attests to how easy it was from the time she had conceived, did not experience the usual difficulties in conceiving and in childbirth. The entire horizon was so illuminated that she could see the palaces of Busra in the lands of Sham. It denoted the extent towards which Islam would spread in the lifetime of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And many other amazing incidents, they attest to the fact that it seemed like the entire universe around us was waiting for this moment. It seemed, they testified, that the stars had stooped so low that they thought it may come crumbling in down into our laps. On the night of the Mubarak birth of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, as mentioned in Al-Khasais al-Kubra, other kitabs, a Jewish trader was in Makkah Mukarramah and he was well versed with the scriptures, previous scriptures. They knew the time for the emergence of the final Nabi is imminent. He had seen various signs on that night, as had other scholars of the Jewish faith far away in Medina Munawwara on that night, also seen certain signs that made them understand that this could be the night of the birth of the final Nabi. So he asked his colleagues amongst the Quraysh with who he would do business. On that night he was very, very restless in the early part of the morning, that has a child been born tonight in Makkah Mukarramah? They were not aware as yet. He said, go immediately and find out from your family members. They dispersed, asked the family members, who informed him that yes, in the home of Abdul Muttalib, his late son's wife has given birth to a child. So when they reported this back to him, he said, and was completely restless, that if it is that child, then he will have the seal, a sign of the seal of prophethood between the Mubarak shoulder blades. He would also be unable to drink milk for the first 2 days after birth, and mentioned some other signs, and he requested to be immediately taken to the home in which the child was born. And when he brought there and he seen the signs wherein the seal of prophethood later on would be physically implanted, when he seen this, he fell unconscious. When he was revived, he said that it seems that Nubuwwah has now been taken out of the Bani Israel and transferred to the Arabs, to the Bani Ismail, and then informed the Quraysh that this child will grow up and stage such an attack on you that that attack will become renowned in the entire East and West, probably referring to the Fath Makkah that would take place in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's lifetime. So these many, many amazing incidents had taken place just prior to this Mubarak birth. Hazrat Abdul Muttalib, the grandfather of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when the Jurhum, the tribe dominant into which Sayyidina Ismail alayhi salam had married, and they had disputes with the others around them, when they had to flee, they spitefully filled up the well of Zamzam with sand so that its whereabouts became unknown. And for a long period of time, the well of Zamzam was lost, it was unknown. And sometime before the Mubarak birth of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abdul Muttalib had seen 3 nights consecutively a dream in which he was shown the exact spot to go and dig, being told that it is Taiba, it is Barra, and then being told that it is Zamzam, water that is extremely beneficial. After seeing this dream 3 nights consecutively, went with his eldest son Harith and started to dig and hit the well of Zamzam that was returned back for the benefit of humanity. And this also is counted as amongst the barakat of the imminent birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In the far-off lands, one of the major superpowers at that time was the Persian Empire, Faris, the head of it being the Kisra, the honorary title of the leader, Khusro. On the very night of the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, many incidents, as mentioned in the books of Sirah, happened in his kingdom. One is that on that night, a sudden earthquake, a tremor, struck his palace, due to which 14 towers within his palaces came crumbling down. a famous lake that they prided themselves with, around which were many, many temples, the lake of Sawa, suddenly dried up without any reason whatsoever. A fire, and there was Zoroastrians, fire worshippers, Parsis as it is called, that had been burning unabated continuously for 1,000 years. On the Mubarak birth of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, on that night, without any explanation whatsoever, any reason, it suddenly extinguished. So he was obviously perturbed. The next day he called a council of his most trusted ministers and high priests, and thereafter narrated to them his concerns about what had transpired. And then, to make his anxiety even worse, one of his senior priests related a dream that he had had on that same night. He says, "I had seen last night in a dream that strongly built camels were dragging along stallions, Arabian stallions, crossing over the rivers in Iraq, and thereafter spanning out and spreading to different parts of the world. So what is the meaning of this dream?" Kisra became even more anxious and asked those who were in the perimeters of the Christian empire to get a knowledgeable scholar. Abdul Masih al-Ghassani was immediately sent to his court. This dream was narrated to him. He said that, "If I know, I will answer. If I not, I will revert to someone of more knowledge." When he heard this, he said, "Let me go and ask my uncle, my mother's brother, whose name was Satih, knowledgeable of the scriptures. Maybe he will have better information." He hastens and comes to his uncle, and his uncle at that time was in his deathbed, about to depart from this world. His uncle says, in rhyming words, detailed description is given in the books of Sirah, that "My nephew Abdul Masih comes to me in a state of panic, and he comes and narrates about a dream that was seen by the high priest of Kisra. On the same night," he says, "that those pillars had come crumbling down, the lake of Sawa had dried up, the fire had extinguished." And he says to his nephew that, "Remember, the time has come now that a man with an asa will dominate, his deen will dominate, when the lake of Sawa will dry up." And he says, amongst the signs that will become evident after the spread of Islam is that the word of Allah Ta'ala, the Quran Kareem, would be recited in great abundance, and this deen would spread to different parts of the world. He says, "There is no longer any place for any other kingdom. The deen of haqq and truth has come in the form of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." And when he comes back and reports this, there's obviously, he also foretold that after the coming of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 14 empires of the Persian Empire, one after the other, would come crumbling down. And in the time of Sayyidina Uthman radiallahu anhu's khilafah, the last of the rulers of the Kisra had become evident. The kingdom that had reigned for so many centuries suddenly came to an end with the dominance and the spread of Islam in those parts of the world. So, beloved listeners, these are the various signs that Allah Azza wa Jal had given on the Mubarak birth of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, one is, let us consider what a ni'mah it is to have link and association with that great being whom Allah Ta'ala had given all these various signs in his creation as a welcome to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as a pointer that this is the Nabi of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, undoubtedly. A beautiful example given to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's arrival into the world and these irhasat. You take it as a very, very dark night, extremely dark. And various forms of light are attempted, maybe a torch here, a flame there, even a spotlight will not remove the darkness of that night. And people are anxious throughout the darkness, severities of that night. This is the example of Jahiliyyah. Just before Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's arrival into dunya, the world was at the worst stage it ever was in Jahiliyyah and in ignorance, in deviation. But then the Subah Sadiq, the light on the eastern horizon that denotes the arrival time of Fajr Salah, that light says that there is some hope coming, that very soon that great sun will come to this dunya and all forms of darkness will be completely dissipated. So the Subah Sadiq is like the irhasat. And then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's arrival into the dunya, and especially from becoming a Nabi, the spread of light to the entire world. That is why Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is defined and described as an illuminating lamp, or sirajam munira, according to some tafsirs. Sahibi Qasida Burda Sharif also, Kashamsi, describes Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam like that radiant sun. For us, important is that how do we appreciate this ni'mah of Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah has blessed us to be amongst those who bring iman in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam as the final and great messenger of Allah Ta'ala. To love Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam so profusely that it supersedes the love we have for anyone, including ourselves. Very, very important, ita'at and ittiba. Obedience to the teachings, the commands of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, staying away from the prohibitions. That which was the worry and concern of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, "Ju'ilat qurratu ayni fi salah." The coolness of my eyes is in salah. We also have the same attitude towards salah. And very, very important, the very objective of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Shafi'i Rahimahullah Ta'ala says, that there is no other objective of the Sunnah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illa al-ittiba, no other objective of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's coming and demonstrating the various mannerisms in life, except that it is there for us as hidayat, to be followed, to emulated, to be embraced in totality. So practicing upon the various sunan of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, if the Mubarak birth of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had such power, can we imagine the sunnah, the objective of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam coming to this dunya, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, the very mission of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam to call towards Allah Ta'ala and His greatness, then what power these a'mal would have? Thereafter to recite Durood Sharif in great abundance, the one who recites the most Durood Sharif will enjoy greatest proximity to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thereafter to love the family members of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, to love every Sahabi of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam is also a right of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. The Sahaba, or the Sahaba radiallahu anhu majma'in, because of the suhba, the companionship of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, their success and their integrity is the integrity of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and therefore extremely important that we protect our tongues, our hearts from being polluted regarding any Sahabi of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, especially those who are made the greatest target of criticism, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Aisha, Sayyidina Hafsa radiallahu anhum ajma'in, to make every effort to protect and the dignity and honor when they are being attacked from different angles. Allahu Azza wa Jal, give me all of us tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم أجمعين أما بعد ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت اور تعلق کی وجہ سے ہم نے ربیع الاول کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ارحاسات کے متعلق نصیحتیں اور باتیں سنی جیسے اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف عبادت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت اور سیرت کا بیان کرنا یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ مشرکین اور کافر لوگ میرے بارے میں مذمم کہتے ہیں مذمم کے معنی ہے قابل تعریف نہ ہو قابل مذمت ہو اور ان کی عیوب کو نعوذ باللہ بیان کرتے تھے اگرچہ عیب نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ آپ میری تعریف بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں اس سے ایمان بڑھتا ہے ایمان میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مسلمان کے لئے نجات کا ذریعہ ہے, کامیابی کا ذریعہ ہے. بلکہ وہ حدیث تو سب کو معلوم ہے, لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی مومن اور کامل مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کو اس کے والد سے اور اس کی والدہ سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنوں, اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. تعریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھنے کی وجہ سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے, یہ اس حدیث نے بتلا دیا. اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور کا کرنا اور سننا یہ دونوں عبادت ہے, اور خود حدیث نے اس کی تشریح کی کہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے, بلکہ ایمان کی علامت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, بے ادبی, یہ اسلام سے نکلنے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو گستاخی سے اور بے ادبی سے بچا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایمان والو, تم اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو, ان کے سامنے اس طرح مت چیخو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تم چیختے ہو, چلاتے ہو, بلند آواز نکالتے ہو. ان تحبط اعمالکم, اس میں یہ خطرہ ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, اور تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا. اگر کسی کے دل میں آئے جب آواز کو بلند کر لیں, چیخنا چلانا شروع کرے, اس کا عمل کیسے برباد ہو جائے گا؟ عمل برباد ہونا تو اس سے ہے کہ نعوذ باللہ آدمی مرتد ہو جائے. اور مرتد ہونے کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں جس سے آدمی کا عمل ضائع اور برباد ہو جائے. علماء فرماتے ہیں کہ آواز بلند کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بے ادبی کرے تو اس کو کہتے ہیں بے عزتی. بے عزتی کو کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھنا, دوسرے کو ہلکا سمجھنا, معمولی سمجھنا. سید الانبیاء اشرف الرسل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حقیر سمجھ لے, نعوذ باللہ, تو اس کا ایمان چلا گیا. اس لئے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کے نام سے مشہور تھے, جہاں خطبے کی ضرورت ہوتی تھی تو ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ بہترین خطبہ دیتے تھے, بہترین خطبہ بناتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند اور اونچی آواز دی تھی. کئی دن غائب رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثابت ابن قیس نظر نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب کوئی آتا رہتا تھا اور پھر غائب ہوتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ فلان کیوں نہیں ہے, اگر بیمار ہو تو ان کی عیادت کریں, اگر سفر پر گئے ہو تو معلومات ہو جائے. اس لئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ سنیچر کے دن قباء تشریف لے جاتے تھے, مسجد قباء میں دو رکعت نفل پڑھتے تھے, اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے جو وہاں دو رکعت نماز پڑھ لیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں تابعداری کرتے تھے, وہ سنیچر کے دن جو کل والا دن ہے جو کل گزر گیا, وہ بھی دو رکعت نفل پڑھنے کے لیے مسجد قباء جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اس لیے میں بھی آتا ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ سنیچر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد قباء میں آنا ایک تو اس وجہ سے کہ جمعی کی نماز کے لیے مسجد قباء سے کافی لوگ آتے تھے, قباء سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے, تو جو لوگ عادتاً آتے تھے اور پھر نہیں آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے, کوئی بیمار ہو تو ان کی بیمار پرسی کرے, کسی کی کوئی حاجت ہو تو اس کو پورا کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد قباء ان مساجد میں سے ہیں جس مسجد کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کی بنیاد طہارت اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے, تقوی پر رکھی گئی ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں بہت بری مصیبت اور انتہائی خطرناک بات. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطیب تھے, وعظ و نصیحت کہتے تھے اور لمبے لمبے خطبے بیان کرتے تھے, اونچی آواز تھی, تو وہ کچھ دن بیٹھے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں, تو کسی نے بتایا کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے کہ حضرت کی آواز پر آواز کو بلند مت کرو, تو ثابت ابن قیس کہتے ہیں میری آواز تو بلند ہے, بہتر یہ ہے کہ میں نہ جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ان کو بتائیے کہ وہ آئیں, ان کی آواز قدرتی طور پر بلند ہے, زبردستی آواز کو بلند نہیں کرتے. اگر کسی کی آواز قدرتی طور پر بلند ہو اونچی ہو تو وہ کیا کرے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ نعمت ہے. جب کبھی اعلان کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے فرماتے تھے کہ آپ اعلان کریں. ان کا اعلان ایسا ہوتا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کی بغیر 7-8 میل تک ان کی آواز پہنچتی تھی, اتنی اونچی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. تو بلال رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی تو اذان کا خواب دیکھا تھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ نے, انہوں نے خواب دیکھا, اذان سیکھی, اذان دی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبداللہ ابن زید آپ جو کلمات اذان کے کلمات ہیں ان کلمات کو آپ بلال رضی اللہ عنہ کے سامنے کہتے رہیں اور بلال رضی اللہ عنہ بلند آواز سے اذان دیں گے, اس لیے فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا اس کی آواز بلند ہے, اونچی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ایسی آواز کی دوسرا مطلب ہی نہ سمجھے اور پتہ نہ چلے کہ کیا کہا, یہ تو سننے والوں کے لئے کبھی کبھی مصیبت بن جاتی ہے. تو بلال رضی اللہ عنہ نے اذان اونچی آواز سے دی اور علماء کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ عزر بالتوحید فعزز بإعلان التوحید, بلال رضی اللہ عنہ کو توحید کے وجہ سے بہت سزائیں دی گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کے اعلان کے ساتھ عزت دی, جو معزر تھے وہ معزز بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ثابت ابن قیس نے شماس رضی اللہ عنہ آئی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات چیت کرتے تھے کہ کوئی حرج نہیں, آپ کی آواز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلند ہے. پھر یہی ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلی جنگ جو ہوئی تھی, سب سے پہلے پہلا جہاد جو ہوا تھا اس کو کہتے ہیں غزوہ یمامہ. مسلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکاة کے دینے سے انکار کیا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے, اپنے طور پر جو کرنا چاہے کہیں گے. کچھ لوگوں نے زکاة کا انکار ہی کیا, بعض لوگوں نے کہا ہم زکاة نہیں دیں گے حکومت کو. کچھ لوگ تھے جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو نبی تسلیم کیا. تو ان لوگوں کے مقابلے میں جو جہاد ہوا تھا اور جو جنگ ہوئی تھی اس کو یمامہ کہتے ہیں, اور اسی جہاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی اور شروع سے نہیں کی تھی, یہ بات صحیح نہیں. شروع سے انہوں نے بیعت کی اور 6 مہینے کے بعد جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو دوبارہ بیعت کی تاکہ مخالفین جو مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی اور ابو بکر صدیق کے تعلقات اچھے نہیں تھے, ان کی تردید کے لیے دوبارہ بیعت کی. پہلی مرتبہ بیعت کی, پھر دوبارہ بیعت کی, اس لیے کہ یہی جہاد جو یمامہ کا ہوا تھا اس میں جو ایک لڑکی اور ایک باندی ہاتھ آئی تھی اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آزاد کرنے کے بعد نکاح کیا اور انہی کے بطن سے انہی سے محمد ابن حنفیہ پیدا ہو گئے. تو محمد ابن حنفیہ ان کو اس لئے کہتے ہیں, ورنہ محمد ابن علی کہنا چاہیے. علی کے نسبت تو حنفیہ سے بہت اونچی ہے, تو اس لئے ان کو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں تاکہ ان مخالفین کی تردید ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے شروع سے بیعت نہیں کی تھی, شروع سے بیعت کی, جہاد میں شریک ہوئے. اس لئے کہ ایک روایت میں اسی ربیع الاول کے اندر یمامہ کا غزوہ اور جہاد ہوا تھا اور اسی میں سے باندھی ان کے ہاتھ آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو دے دی اور اسی میں سے محمد بن حنفیہ پیدا ہو گئے. تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی ماتحتی میں جہاد کرتے تھے, بیعت کیسے نہیں کی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی میں حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس بھی شہید ہوئے تھے اسی جنگ یمامہ میں. اور احادیث روایات میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی گئے, وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے بدن پر خوشبو مل رہے تھے, اپنی رانوں پر اپنے بدن پر خوشبو لگا رہے تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا, چچا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں خوشبو لگا رہا ہوں اور جہاد میں شرکت کروں گا. اور پھر دوسری باتیں فرما دیں. اسی میں یہ گویا کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی, ان کو یہ معلوم ہوا تھا کہ میں اسی جہاد میں جانے والا ہوں دنیا سے, اور بعد میں تو مجھے کوئی خوشبو لگائے گا یا نہیں لگائے گا, اس لیے کہ جہاد میں کون خوشبو لگائے گا, وہ یہاں تو افراتفری ہوتی ہے. انہوں نے پہلے سے خوشبو لگائی, پہلے سے کفن والے کپڑے پہن لیے, شہید ہو گئے. ختم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر شہید ہو گئے. اور ثابت ابن قیس شہید ہونے کے بعد خالد ابن ولید نے ان کو خواب میں دیکھا. خالد ابن ولید کمانڈر تھے, خالد ابن ولید امیر العسکر تھے. ثابت ابن قیس نے فرمایا, دیکھو جو میرا اسلحہ ہے یہ فلان جگہ جو خیمہ ہے, خیمہ بتایا ان کو خواب میں. وہاں ایک سپاہی نے, ایک آدمی نے میرا اسلحہ لیا ہے اور اس کو نیچے دفن کیا ہے زمین میں, تم وہاں جاؤ یا کسی کو بھیج دو تاکہ وہ اسلحہ نکالے. اور ابو بکر صدیق جو خلیفۃ المؤمنین والمسلمین ہے ان کو پیغام پہنچا دو کہ میرے غلاموں میں سے سعد اور سالم ان کو میں نے آزاد کیا, ان کو آزاد کر دے, اور میری اوپر جتنا قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کرے. خالد ابن ولید نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا. پہلے تو گئے واقعی جس جو خیمہ انہوں نے بتایا ہے اس خیمے کے اندر اسلحہ چھپا ہوا ہے یا نہیں, دیکھا, کھدائی کی, واقعی وہ اسلحہ وہاں سے نکلا جو خیمہ انہوں نے بتایا تھا فلان جگہ خیمہ ہے. اور پھر ابو بکر صدیق کو پیغام پہنچایا. ابو بکر صدیق نے فرمایا, سعد اور سالم آزاد. اور کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی شخص نے وفات کے بعد اپنے غلاموں کو آزاد کیا اور شریعت نے اس کو آزاد تسلیم کے پیچھے ہے. ورنہ آدمی زندگی میں غلاموں کو آزاد کرتا ہے. مرنے کے بعد کوئی کہے کہ میرا غلام آزاد ہے, وہ تو آزاد نہیں ہوتا. ہاں اگر وصیت کرے کہ میری طرف سے فلان کام کرو فلان کام کرو, تو وہ دوسری بات ہے کہ وصیت نافذ اور جاری ہوتی ہے ایک تہائی حصے میں. تو اسی شان سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, اور وہی کپڑے اس کے کفن بن گئے, اور خوشبو کا انتظام پہلے انہوں نے کر لیا تھا. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام اور عزت کی نتیجے میں کہ اتنا اکرام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا کہ کہیں میری آواز حضرت کی آواز پر بلند نہ ہو جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آئے, فرمایا آپ تو جنتی ہیں, آپ تو اہل جنت میں سے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو, 10 مبشرہ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے, تو یہ جنت کی خوشخبری 10 آدمیوں کو ایک ہی حدیث میں سنائی, اس کے علاوہ الگ الگ لوگوں کو خوشخبریاں سنائی ہے وہ بہت زیادہ ہیں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو جنتی فرمایا, اسی طرح دوسرے بعض صحابہ کرام کو جنتی فرمایا, اور صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ, اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہیں. اور یہ رضا مندی ہر آدمی اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح تعریف نعت شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سنانا امت کا معمول ہے, امت اس پر عمل کرتی ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ایمان تازہ ہو جائے اور ایمان کو قوت اور طاقت نصیب ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام سے فرمایا کہ مشرکین اور قریش میری مذمت اور برائی بیان کرتے ہیں, کوئی ہے کوئی کہ میری طرف سے جواب دے دے؟ تو دوسرے بعض صحابہ جیسے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہے, حضرت کعب ہے, ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدہ کہا, لیکن وہ زیادہ پسند نہیں کیا گیا. آخر میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا کہ تم آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہو. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی وہ وقت آیا کہ آپ لوگوں کو میں یاد آیا, اور آپ لوگ میری مثال ایسی ہے, میری زبان کی مثال ایسی ہے جیسے شیر کی دم شیر کی طرح, تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ شیر کس طرح جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ, اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے نسب کے ماہر ہیں, تو ان کے پاس آپ جائیے تاکہ وہ آپ کو بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے, فلان کا نسب کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے. ابو بکر صدیق کے پاس گئے, انہوں نے پورا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا. پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ایسا قصیدہ کہا کہ مسلمانوں کے دلوں کو خوش کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی ہوئی. شفا و اشتفا احادیث کے الفاظ ہے, مسلمانوں کو بھی تسلی اور شفا دے دی اور خود بھی ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا. جس میں یہ فرمایا کہ ہجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی, برائی بیان کی, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں, جواب دیتا ہوں. وعند الله في ذاك الجزاء, اور اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب مجھے عطا کریں گے. اور اس میں ایک شعر یہ بھی ان کی طرف منسوب ہے, لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدره الدلاء, میری زبان تلوار کی طرح کاٹنے والی ہے جس میں کوئی عیب نہیں, اور میرا سمندر اور دریا لا تقدره الدلاء, اس میں ڈول ڈالنے سے قدورت اور خرابی نہیں آتی. وَحَجَوْتَ مُبَارَكًا بَرًّا حَنِيفًا أَمِينَ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ, تم نے اس شخصیت کی مذمت بیان کی, اے قریش, جو مبارک ہے, متقی ہے, مبارکًا برًّا حنیفًا, اور صحیح دین پر چلنے والے ہیں. ان کی آپ نے مذمت اور برائی بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے, آپ نے ان کی برائی بیان کی. حجوت مبارکاً برن حنیفاً امین اللہ شیمتہ الوفاء, وہ امین ہے اور ان کی عادت وفاداری ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لعرض محمد منكم وقاء, اسی طرح ہم سب کو یہ نیت کرنے چاہیے. وہ فرماتے ہیں میرے والد اور میری والدہ اور میرے باپ دادا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ہم قربان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. اور اس میں وہ اشعار بھی ہے جو لوگوں کے ہاں مشہور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو لمبا قصیدہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. مطلب کہنے کا, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان, یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی کنانہ کو چن لیا, اور بنی کنانہ میں اللہ تعالی نے قریش کو منتخب کیا, قریش میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی ہاشم کو منتخب کیا, بنی ہاشم میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو منتخب کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی صفات اور کمالات کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے. اوتی تو جوامع الکلمے مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں تھوڑے کلمات میں بہت زیادہ مطلب ہوتا ہے نصرت بالرعب اور رعب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد فرمائی ہے ختم بی النبیون میں خاتم النبیین ہوں وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً اور سب لوگوں کی طرف اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے پوری زمین کو میری لئے مسجد اور پوری زمین کو میری لئے طہارت کا پاکیزگی کے ذریعہ بنایا تیمم کے ساتھ اللہ تعالی نے میری لئے غنیمت کے مال کو حلال فرمایا پہلے زمانے میں غنیمت کا مال آگ جلاتی تھی آگ آتی تھی آسمان سے اور وہ جلاتی تھی لیکن میرے لئے اللہ تبارک و تعالی نے غنیمت کا مال حلال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے اور اپنا درجہ اور اپنا مرتبہ سمجھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے احسن الناس جیسے حضرت حسان والی قصیدے میں یہ اشعار بھی ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعِينِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعِينِي کسی آنکھ نے یا میری آنکھ میں آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے نہیں جنا آپ پیدا کیے گئے ہیں مبرعن من کل عیب ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک بنایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں یعنی کسی نے کہا کہ یہ شعر تو اچھا نہیں اس لیے کہ ہونا چاہیے آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسے اللہ نے چاہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا مخلوق کی چاہنے سے تو خال اللہ کا چاہنا زیادہ اعلیٰ ہے تو میں نے کہا مخلوق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ کا چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا برابر ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے تھا جب حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگ اس کو زبردستی اٹھانے لگے تاکہ آگے چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ کو چھوڑ دو قصوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیٹھتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سب سے زیادہ چلنے والے تھے اس لیے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا تھا اونٹنی کے اوپر تو کسی نے کہا جب اونٹنی پر طواف ہو تو اگر اونٹنی پیشاب کرتی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی تجربہ کار اونٹنی تھی کہاں پیشاب کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے یہ اس کو معلوم تھا تو یہ احتم امکان کہ پیشاب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی میں یہ نہیں تھا وہ اونٹنی ایک مرتبہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کسی نے حملہ کیا رات کے وقت اور ایک عورت کو لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کو لے گئے جو قصوہ نامی اونٹنی ہے عذبہ قصوہ لے گئے اور ایک جگہ دونوں کو ٹھہرایا عورت کو بھی جو مسلمان عورت تھی اور اونٹنی کو بھی ابھی عورت بیچاری پریشان ہے مشرکین نے اس کو پکڑا جب رات کا وقت ہوا مشرکین سو گئے. اس عورت نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے, یہ بدبخت کمبخت سو گئے, کسی اونٹنے کو پکڑ کر بھاگنا چاہیے. وہ عورت ایک اونٹنے کے پاس جب آئی اور اس کو اٹھانا چاہا تو وہ اونٹ یا اونٹنے بڑبڑانے لگی. وہ یہ فیل فور یہ عورت پیچھے ہٹ گئی کہ یہ بدبخت تو اٹھ جائیں گے, اس کے بڑبڑانے کے وجہ سے یہ اٹھ جائیں گے. دوسرے اونٹنے کے پاس, تیسرے کے پاس سب بڑبڑانے لگتے تھے. اتنے میں وہ جو قصوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی اور جس کو ظالموں نے پکڑ کر کے لایا تھا اس کے پاس آئی, جیسے آئی تو وہ خاموشی کے ساتھ کھڑی ہو گئی, نہیں بڑبڑانے لگی تاکہ وہ بدبخت اٹھ نہ جائے. یہ اس کے اوپر بیٹھ گئی اور وہ جیسے ہیلی کاپٹر چلتی ہے اسی طرح چلنے لگی اور مدینہ منورہ اس عورت کو پہنچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے جو قصوہ نامی اونٹنی ہے, اس عورت نے راستے میں یہ نظر اور یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر اور عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچایا تو میں اس اونٹنی کو ذبح کروں گی. جب پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی نظر اور منت کو بیان کیا کہ میں نے تو منت مانی کہ اس اونٹنی کو میں ذبح کروں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو آپ بہت اچھی جزا دے رہی ہے اس کو, اس نے تو آپ کو مصیبت سے نجات دلائی اور ہیلی کاپٹر کی طرح آپ کو مسلمانوں کے پاس پہنچایا اور آپ یہ نظر مان رہی ہے کہ میں اس کو ذبح کروں گی, یعنی آپ کی نظر اور آپ کی منت صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ منت تو آدمی اپنی ملکیت میں مانتا ہے اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی, ظالموں نے پکڑا تھا اور راستے سے واپس ہوئی. تو اگر میں یہ کہوں کہ فلان آپ کے پاس جو دمبا ہے میں نے منت مانی ہے کہ وہ آپ والے دمبے کو میں ذبح کروں گا, تو منت نہیں ہوئی, وہ دمبا میرا نہیں ہے, وہ تو آپ کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں دعوها فإنها مأمورة, تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے موافق چلنے والی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کی محبت تھی, جانوروں کی بھی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند بھی ان سے محبت کرتے, چاند کی طرف اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. جب کسی کی قسمت میں ایمان نہ ہو وہ بہت سارے معجزات کو دیکھ کر کے بھی ایمان قبول نہیں کرتا, اور کسی کے قسمت میں ایمان ہو تو معمولی چیز اس کے لیے ایمان کا سبب بن جاتی ہے. وہ مفتی عبد القادر صاحب نے سنایا کہ کسی ملک کا غیر مسلم پائلٹ جا رہا تھا سعودی عرب کے اوپر اور کہا یہ نیچے تو سب مسلمان ہے اس لیے مجھے بھی مسلمان بننا چاہیے, تو دوسری کیپٹن کو دوسرے آدمی کو وہ پائلٹ کو بتایا تم چلاؤ اور وہ مسلمان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے معمولی بات کی وجہ سے ان کو مسلمان بنایا, اور کوئی ضد کی وجہ سے ایمان کو قبول نہ کرے تو سینکڑوں معجزات کو دیکھ کر پھر بھی ایمان قبول نہیں کرے گا ضد کی وجہ سے. مکہ مکرمہ کی مشرکین نے کہا, مشرکین یہ عتبہ ہے شیبہ ہے ولید تھے, ولید اور ابو جہل ابو لہب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ساحر و جادوگر ہیں پھر کہنے لگے چاند کی اوپر ان کا جادو نہیں چلے گا اس لئے کہ چاند زمین پر نہیں آسمان میں ہے تو کہنے لگے اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت چاند کی طرف اشارہ فرمایا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک جبل ابی قبیس سے اس طرف اور ایک دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہا وہ یہ تو آسمان کہنے لگے ہماری آنکھوں کی اوپر انہوں نے سحر کیا اور ہمیں چاند دو ٹکڑے نظر آیا پھر کہنے لگے کہ ہماری اوپر تو جادو کیا لیکن جو باہر سے آنے والے ہیں ان پر جادو کرنا مشکل ہے اس لئے باہر سے آنے والے قافلے ان سے ہم پوچھیں گے کہ تم نے چاند کے دو ٹکڑوں کو دیکھا تھا یا نہیں باہر سے قافلہ آیا ان سے مشرکین نے معلوم کیا کیا تم نے چاند کا دو ٹکڑے ہونا دیکھا تھا انہوں نے کہا جی ہم نے بھی دیکھا پھر انہوں نے بات بدل دی کہا یہ ایسا نہیں ہماری اوپر سحر جادو نہیں کیا چاند کی اوپر جادو کیا تو اس لئے چاند دو ٹکڑے نظر آیا نہ ماننے کے لئے تو بے شمار بہانے ہوتے ہیں وہ بزرگ کی بات ہے کہ بیوی اس کی معتقد نہیں تھی مخالف تھی سب بیویاں تو ایک جیسے نہیں ہوتی تو بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ یہ میری بیوی تو مجھے بہت تنگ کرتی ہے آپ میری کوئی کرامت اس کو دکھا دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کرامت دکھائی کہ وہ ہوا میں اڑ کر گا مسجد آیا اور بیوی نے دیکھ لیا کہ ایک بزرگ اڑ رہے ہیں اوپر تو جب یہ گھر آئے تو کہنے لگی تم بھی بزرگی کا دعویٰ کرتے ہو آج ہم نے ہوا میں ایسے بزرگ کو دیکھا جو اڑ کر کے جا رہے تھے بزرگ نے کہا یہ بندہ عاجز تھا یہ میں تھا بیوی نے کہا اچھا اسی لئے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے اس کے اندر بھی نہ ماننا آدمی کوئی بات نہیں مانتا تو اس کے پاس سو بہانے ہوتے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے پاس آئے بقلب سلیم اس دل کے ساتھ جو دل صحیح سالم صاف دل صاف ہو تو صاف دل میں اچھی سے اچھی چیز اور بہتر سے بہتر چیز آتی ہے چھپتی ہے اس میں حسد نہ ہو اس کے اندر کینہ نہ ہو اس کے اندر خرابی نہ ہو اس لئے بزرگ حضرات اور صوفیہ حضرات جیسے ذکر و اذکار کا بیان کرتے ہیں ذکر و اذکار لوگوں کی دلوں میں ڈالتے ہیں اسی طرح اخلاق اور اعمال کی صفائی اور اچھے اعمال بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کر لیا کرو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یزکیہم فرمایا ہے اور تزکیہ اچھے اعمال کو کہتے ہیں اور دل کو صاف کرنے کو کہتے ہیں شرک سے دل کو صاف کرنا برے اخلاق سے دل کو صاف کرنا ریا سے دل کو صاف کرنا کینہ اور حسد سے دل کو صاف کرنا ناشکری سے دل کو صاف کرنا اور غیر اللہ سے دل کو صاف کرنا یہ سب تزکیہ کے اندر آتا ہے اخلاق عالیہ اعمال عالیہ اچھے اخلاق اچھے اعمال دل کی صفائی یہ سب تزکیہ ہے جب یہ آدمی کا دل مکمل طور پر صاف ہو جائے پھر صاف دل میں اچھی چیزیں آتی ہیں پھر ایسا نہیں ہوتا کہ خامخواہ کسی کی بات کو نہ مانے اور خامخواہ کسی کی پر تنقید کرے خامخواہ کسی کی مخالفت کرے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اس لئے صوفیہ حضرات فرماتے ہیں کہ آئین ماستسین چو آئین داشتن اور کفرست در طریقت ما کی نداشتن ہماری طریقے میں کسی کے ساتھ حسد کرنا کسی کے ساتھ کینہ کرنا یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی کفر کرے جیسے کفر سے بچتے ہیں اسی طرح برے اخلاق اور بری عادات سے بھی بچتے ہیں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس تھے سب سے زیادہ بہادر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی بیمار پرسی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن متفحشن نہیں تھے بے حیائی کی باتیں اور غلط باتیں نہیں فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شرکت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے اپنی جوتوں کی مرمت خود کرتے تھے صحابہ کرام ایک مرتبہ کام کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ذمے یہ کام لیتا ہوں کہ میں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جنگل سے لاؤں گا سب سے مشکل کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں جو نہ دین کا کام کرتا ہو نہ دنیا کا کام کرتا ہو اسلام اور میں چستی ہے اسلام میں سستی نہیں ہے جو برخوردار نے پڑھا لقد خلقنا الانسان فی کبد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت کے اندر ڈوبا ہوا پیدا کیا فی آیا ہے لقد خلقنا الانسان للکبد نہیں آیا لقد خلقنا الانسان لکبد نہیں آیا فی کبد جیسے ہم کہیں گے فلان فی الماء پانی کے اندر ہے ڈوبا ہوا غوطہ لگایا ہے اسی طرح انسان میں کو ہم نے مشقت کے اندر بنایا ہے مشقت کے بغیر وہ نہیں رہے گا جو نہ دین کا کام کرتا ہے نہ دنیا کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا آدمی پسند نہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آدمی آیا سوال کرنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کیا ہے لاؤ گھر میں ٹاٹ تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ دیا کتنے میں خریدو گے ایک نے کہا ایک درہم میں دوسری نے کہا دوسری دو درہم میں دے دیا ایک درہم سے ان کے لئے کھلاڑی بنائی اور ایک درہم میں فرمایا کہ آپ غلہ اور اناج اپنے بچوں کے لئے لائے اور فرمایا 15 دن تک ہمارے پاس نہ آؤ کام میں لگے رہو کام کرو کام کرو شریعت میں بیکار بیٹھنا نہیں ہے اور جب آدمی بوڑھا ہو جائے پھر دنیا کا کام نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فسبح بحمد ربک واستغفره انہو کان توابا سبحان اللہ الحمدللہ تہجد پڑھو نفل پڑھ لو دین کا کام کرو کچھ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں یہ بعض خواتین اور بعض عورتوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں بعض بوڑھوں کے بارے میں یہاں سنتے ہیں کہ ماشاءاللہ روزانہ 20 پارے تلاوت 15 پارے تلاوت 3 پارے 4 پارے صبح سے شام تک تلاوت نوافل بہت اچھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفره انہو کان توابا استغفار پڑھو استغفار میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی برکت بھی رکھی ہے آخرت کی برکت بھی اس میں رکھی ہے. بارش نہ ہو استغفار کی وجہ سے بارش ہو جائے گی. یورسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین, مال میں بچوں میں بیٹوں میں استغفار کی وجہ سے اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آخرت کیلئے بھی استغفار کو بہتر سے بہتر بنائیں گے. استغفار کا مطلب یہ ہے, یا اللہ ہمارے عیوب کو چھپا دے اور میرے گناہوں کو صاف کر دے. جب آدمی کی گناہ صاف ہو جائے, آدمی کی گناہ معاف ہو جائے, اس کے بعد اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوگی. حلال مال یہ بھی رحمت ہے. انس رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے زیادہ مال حلال مال کی دعا فرمائی تھی اور زیادہ برکت اولاد کی برکت کی دعا فرمائی تھی. اولاد میں برکت, مال میں برکت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت ہے اور رحمت ہے. تو اب یہ دو تین عبارتیں دو تین سطرے پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں معمولات کی پابندی کے بارے میں ذکر اور معمولات کی چھوٹ جانے سے بہت قلق ہوا, پریشانی ہوئی, یعنی معمولات کو مت چھوڑو. اگر ایک جگہ بیٹھ کر ذکر مشکل ہو گیا, چلتے پھرتے ذکر کرو. ذکر اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنایا, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے, على جنوبهم لیٹے لیٹے, ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اذکرونی بالاسحار اذکرکم بالانوار, سحری کے وقت اللہ کو یاد کرو, نور اور روشنی برستی ہوگی, انوار برستے ہوں گے. اور اذکرونی بالتوبہ اذکرکم بعفو الحوبہ, توبہ کے ساتھ مجھے یاد کرو, میں گناہوں کو مٹا دوں گا. عفو الحوبہ, گناہ کو ختم کر دوں گا. اور اذکرونی بالمجاہدہ اذکرکم بالمشاہدہ, مجاہدہ کرو, محنت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ اور دیکھنا آپ کو نصیب ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر استغفار, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی بھی نصیب ہوگی. فرماتے ہیں بیماری تو خیر عذر ہے, لیکن صحت اور قوت کے بعد بھی اگر ذکر نہ کیا جائے تو طبیعت کو بودھ ہوتا, یعنی طبیعت دور ہو جاتی ہے, پھر اس کی پیچھے آدمی بھاگتا ہے, تب بھی ہاتھ آنا مشکل ہے. جو چیز چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی. تازہ غسل کر کے دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لے, توبہ استغفار کر لے, دعا مانگے, اللہ تعالیٰ غفلت کوتاہی کو معاف فرما دے اور ذکر سے محروم نہ کرے, توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد ذکر شروع کرے, پابندی کرے, جس دن ذکر نہ ہو اس دن کھانا نہ کھائے, کہ ذکر کرتے رہیں گے کہ بغیر ذکر کے کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے. استغفار کے بارے میں لکھا ہے, سو مرتبہ صبح استغفار, سو مرتبہ شام, قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا چاہیے, اور اس خیال سے کہ جب کپڑا میلا ہو جائے اور پانی کے نل کے پاس بیٹھ کر اس پر پانی ڈالا جائے, دھویا جائے, تو گندگی اور میل صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح استغفار سے گناہوں کا میل صاف ہو جائے گا. تو اسی طرح میرے دل پر گناہوں کا میل جمع ہوا ہے, استغفار کی برکت سے دور ہو رہا ہے اور دل صاف ہو رہا ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. لا مقصود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفار درود شریف سبحان الله سبحان الله سبحان الله.